نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صحیح بخاری کے اگلے سیشن کا آغاز کریں گے آج ہم نیا چپٹر شروع کریں گے نمازوں کے اوقات کا بیان پیچھے تک ہم نے نماز کے بارے میں مختلف چیزیں دیکھی تھیں لیکن یہاں اب خاص طور پہ اوقات وقت اور خاص اس کی فضیلت وقت پہ نماز پڑھنا کون سی نماز ہے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں ذہنوں میں کسی مسجد میں کب پڑھتے ہیں کسی میں کچھ پڑھتے ہیں تو وہ سارے ذہن میں سوال رکھ لے اور سنیے اور پورا چیپٹر سننے کے بعد انشاءاللہ پھر اگر کوئی سوال سمجھ میں نہ آئے کوئی بات نہ ملے یا کسی سوال کا جواب نہ ملے تو پھر ہم ضرور اس پہ الگ سے بھی کوشچن آنسر سیشن رکھ سکتے ہیں ٹاپک اگر آپ دیکھیں تو کتاب المواقیت الصلاۃ مواقیت وقت کی جمع ہے موقع مواقع سے تو نمازوں کے اوقات کا بیان آپ دیکھیں گے کہ یہاں امام بخاری نے کتاب اور باب کا ایک ہی عنوان رکھا ہے نا جیسے ایک بڑا چیپٹر ہے اس کے بعد سب ٹاپکس ہیں جو وہ سب دونوں کا ایک ہی ٹاپک ہے فرق ہے کتاب میں فضیلت اور کرامت کے متعلق اوقات ہوں گے جبکہ باب میں ان اوقات کا ذکر ہوگا جن میں نماز پڑھنا افضل ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آل اباؤٹ صلاۃ نماز کے اوقات کے بارے میں پہلی حدیث ہمارے سامنے کیا ہے حدیث نمبر 325 ہے اور گرین بک میں 257 پیج ہے آئیے دیکھتے ہیں پہلی حدیث باب مواقیت الصلاۃ وفضلہا عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہ دخل علی المغیرہ ابن شعبہ وہ مغیرہ بن شعبہ کے پاس گئے وقد اخر الصلاۃ یوما اور انہوں نے ایک دن نماز میں تاخیر کی کب ہوئی وہو بالعراق جبکہ وہ عراق میں تھے فقال تو انہوں نے کہا ابن مسعود نے یہ عمل دیکھا کہ مغیرہ بن شعبہ نے نماز کو تھوڑا سا لیٹ کر کے پڑھا یعنی ڈیلے کر دی پھر پڑھی ما ہذا یا مغیرہ تو یہ کیا ہے مغیرہ یعنی یہ تم نے کیا کیا نماز لیٹ کر دی الیس قد علمتا کیا تو نہیں جانتا یا کیا نہیں تجھ کو اس بات کا علم ان جبریل نزلا کہ بے شک جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تھے فصلی پھر انہوں نے نماز پڑھی فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی ثم صلی پھر جبرائیل نے نماز پڑھی فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی ثم صلی پھر جبرائیل نے پڑھی فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ثم صلی پھر جبرائیل نے پڑھی فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم صلی پھر جبرائیل علیہ السلام نے پڑھی فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی ثم قال پھر فرمایا عمر تو مجھے اسی کا حکم دیا گیا اب آپ دیکھیے کہ ایک حدیث ہے بیچ میں رک نہیں سکتے تھے اس لیے روکا نہیں گیا ورنہ اس میں بہت ساری بات ہے تو پہلی بات ہے کہ کب ہوا واقعہ معراج کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض کی گئی اور امت کو 50 نمازوں کو کم کر کے 5 نمازوں پہ رکھا گیا تو اس سے اگلے ہی دن کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تو پریکٹیکلی نماز پڑھ کے دکھائے پھر یہ جو بار بار صلی اللہ کی بات ہے تو یہ دن کی 5 نمازیں اگر آپ دیکھیں اگر آپ اپنے لیے لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں پہلی نماز فصلی فجر ثم صلی ظہر ثم صلی عصر ثم صلی مغرب ثم صلی اور عشاء یعنی 5 نمازیں ابتدائی وقت پہ پڑھ کر دکھائی گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جبرائیل کے ساتھ پڑھی گئیں اور آپ دیکھیے یہاں سے نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ دوسری جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری عبادات جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پہ دی گئیں لیکن نماز جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں جو آج ہمیں دکھتی ہے یہ آسمانوں پہ فرض کی گئی پھر دوسری بات اس میں یہاں اس حدیث میں چونکہ مختصر ہے اس لیے زیادہ وضاحت نہیں ہے لیکن اگر آپ باقی حدیث کو ساتھ جوڑ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے دن جبرائیل علیہ السلام آئے تو نمازوں کی ابتدائی اوقات میں نمازیں پڑھی یعنی بالکل جو شروع کا وقت تھا اور یہ حدیث آپ کو تفضیل الجنہ میں بھی کوٹ کرائی جاتی ہے میرا خیال ہے سورہ طہٰ کی آیتوں پہ جہاں نمازوں کے اوقات کا کافی زیادہ تذکرہ ہے پھر اگلے دن جب آئے تو ہر نماز کے آخری وقت پر نماز پڑھی تو پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے نمازوں کے اوقات ان دونوں دنوں کی پڑھی ہوئی نمازوں کے درمیان ہیں تو یہاں دو تین باتیں ہمارے لیے ہیں پہلی بات ہے کہ جب فرض نماز کا وقت شروع ہو جائے تو ہم پہ وہ فرض ہو جاتی ہے ہم بعد میں پڑھیں گے ہو تو جائے گی لیکن اگر ہمارے پڑھنے سے پہلے موت آ گئی تو اس نماز کا حساب دینا پڑے گا फिर दूसरी बात यह है कि वक्त से पहले नमाज नहीं होगी। बस आप जोहर से पहले फौत हो गए तो आपसे जोहर का हिसाब नहीं पूछा जाएगा। तो अपनी किसी जाती मजबूरी को मजबूरी बनाकर बाजार जाना है तो वक्त से पहले पढ़ ले, या वजू रखा हुआ है तो पढ़ लें, और या कोई मेहमान आने वाले तो पढ़ लें। तो जिस तरह नमाज को उसके वक्त से टाला नहीं जा सकता, इसी तरह नमाज से पहले भी पढ़ा नहीं जा सकता। वक्त से पहले पढ़ने की सूरत सिर्फ सफर है, और जिसमें कसर होती है, जिसको यानी वक्त से पहले पढ़ना या उसके बाद भी कहा जा सकता है। फिर अगली चीज इस हदीस से क्या पता चलती है कि दीन इस्लाम में फ्लेक्सिबिलिटी है। एक सीधी लाइन खींच कर कह दिया जाता कि बस सब इस पे चलो, तो किसी का भी कदम उस पे से जरा सा इधर हुआ तो वो दीन से निकल जाता। आज हमें दीन की तबलीग के दौरान भी यही असूल सामने रखना है, लोगों से अमल करते हुए भी, दावा करते हुए, लोगों को दीन की तरफ बुलाते हुए, आता हुआ देखकर। ये मत सोचिए कि आज आपने किसी को दावा दी और अगले ही दिन वो अबू बकर सिद्दीक की तरह का ईमान ले जाएगा, और उम्र वाली जुर्रत आ जाएगी, और उस्मान वाली हया आ जाएगी, और अली वाली बहादुरी आएगी। ऐसा नहीं होता। खुलिकल इंसान उदयफा, अल्लाह तला ने इंसान को कमजोर पैदा किया है, तो लिहाजा लोगों से रायत रखे। इसी तरह आप अपने बच्चों को कोई बात कहते हैं, अपने दोस्तों को, साथियों को, हर जगह बात करते वक्त थोड़ा सा ये जहन में रखिए कि दूसरा इंसान है और वो उसके अपने जज्बात हैं, और उसने कई सालों से एक चीज को अपनाया हुआ है, उसको छुड़ाना एक टाइम लगता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि नमाज की अहमियत के आसमान पे बुला के दी गई, और उसका तरीका फरिश्ते के जरिए से सिखाया गया, ये भी इसकी अहमियत है। इससे आपको नमाज की अहमियत का पता चलता है। अब नबी तो चूंकि नबी थे, उन्होंने फरिश्ते को देख लिया, तो अब मैं और आप कैसे पढ़ेंगे? सल्लु कमा रई तुमूनी और सल्ली, तुम ऐसे नमाज पढ़ो जैसे कि तुम मुझे नमाज पढ़ता देखते हो। तो गोया कि आज मैं और आप नबी सल्लम को अपनी आंखों से तो देख नहीं रहे, लेकिन सही अहादीस में आपकी सारी चीजें मौजूद हैं जिसके जरिए से हम अपनी नमाजों को देख सकते हैं। हम सब भी अपनी नमाज को परखें। बाज दफा पूरा कुरान पढ़ लिया जाता है, बाज दफा पढ़ाने भी लोग लग जाते हैं, लेकिन अभी नबी सल्लम से मुताबियत नहीं हो पाती नमाजों में। कुछ मोटी मोटी चीजें तो कर लेते हैं, छोटी नहीं है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इन्हीं टॉपिक्स के करने के दौरान एक दफा दोहरा लें, बल्कि आप लोग डिस्कशन में भी नमाज की सुन्नतों और फराइज को दोहरा लें। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें वक्त पे नमाज पढ़ने की तौफीक दे। यहाँ एक और बात भी कह दूं कि नमाज जितनी वक्त पे पढ़ेंगे उतनी आसान होगी, जितनी नमाज डिले होती है उतनी मुश्किल हो जाती है। ये एक नमाज की तासीर है। आप वजू करके बैठ जाएं, घड़ी देख रहे हैं, 15 मिनट रह गए हैं, चलिए आप तैयार। इधर अजान हुई, फौरन उसके बाद आप अल्लाह अकबर के सुन्नतें पढ़ें, फर्ज पढ़ें, आप रिलैक्स। 2-3 घंटे होते हैं एक नमाज से दूसरी के बीच में, आपके जहन से बोझ हट गया। दूसरी सूरत है कि आप टालते रहते हैं, टालते रहे। अब हुआ क्या, टालने में दिमाग में तो रही, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से आदत थी, सुनते आ रहे हैं। अब नमाज पढ़ी भी तो कब पढ़ी, जब अगली नमाज में आधा घंटा था। फिर हम कहते हैं अभी एक पढ़ी थी, अब दूसरी पढ़े। जब पहली को डिले करेंगे ना, तो अगली खुद बहुत डिले होगी। तो नमाज को अच्छा पढ़ना या उसको आसान लगना, इसके लिए सबसे अहम चीज है कि हम बिल्कुल इब्तदाई वक्त पे नमाज को अदा कर लें। अगला बाब देखते हैं, अस्सलातु कफ्फारा, तो नमाज गुनाहों के लिए कफ्फारा है। लफ्ज कफ्फारा क्या है? कफ्फर युकफ्फिरु तकफीर से छुपा लेना, काफिरा कफरा छुपाने को कहते हैं, काफिर रात को भी कहते हैं, किसान को भी अरबी जुबान में काफिर कहते हैं, क्योंकि वो बीज को मट्टी में दबा देता है। अन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला कुन्ना जुलूसन इंद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत हुज़ैफ़ा से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, हम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास बैठे हुए थे, फिर उन्होंने कहा, अय्युकुम यक़फ़ज़ु क़ौला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल फ़ितनति, तुम में से किसको फितने के बारे में अल्लाह के नबी का फरमान याद है? कुल तो मैंने कहा, अना मुझको याद है, कमा कालहू बिल्कुल जैसा कि उन्होंने कहा था, काल इन्न कालेही औ अलैहा लजरी उन, इसी तरह हजरत उमर ने कहा बेशक तुम ही इस किस्म की बात करने के मुतालिक जुरत कर सकते हो। मतलब यह है कि तुम्हें इतना यकीन है कि मुझे बिल्कुल वैसे ही बात याद है जैसे नबी सल्लम ने कही थी। तो हजरत उमर ने इस पे कहा कि अच्छा, इतनी बड़ी जुरत तो तुम ही कर सकते हो, क्यों? यानी मुराद है कि मुझे नबी सल्लम के बताए हुए अल्फाज बिल्कुल वैसे ही याद है। खैर, कुल तो मैंने कहा, फितनतु रजुली फी अहली ही व माली ही व वलदी ही व जारी ही, तो कब फरुह सलातु व सौम व सदकतु वल अम्र व नहयु, काला लैसा हाजा उरीदु, कहने लगे, यानी अब इनका जवाब क्या था कि फितनतु रजुल, किसी आदमी का फितना जो उसको फिलहली घर वालों के मामले में हो, व माली ही और उसके माल में हो, ولدی ہی اور ماں باپ کے معاملے میں ہو، اور وجاری ہی اور اس کے ہمسایوں کے بارے میں، یعنی انسان کے جو انسانی معاملات میں کمی بیشیاں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے لیے ایک فتنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. کبھی آپ کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے. تو انسانی معاملات میں جذبات بھی چوکے ہوتے ہیں، تو اس میں اکثر انسان دوسرے کی طرف سے آزمایا جاتا ہے. تو فرمایا یہ ساری آزمائشیں جو ہوتی ہیں، یہ انسان کی نماز، روزے، صدقہ، خیرات اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر سے مٹ جاتے ہیں. تو ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑی خوشخبری ہے. انسانی تعلقات میں انسان کو جو بھی اونچ نیچ ملتی ہے، اس کی معافی نماز میں مانگ لینی چاہیے. تبھی تو آپ دیکھیے کہ نماز میں زیادہ دعائیں استغفار کی ہیں. ہاں، ربی انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرن، تشہد کی دعا. پھر سجدے کی دعا میں دیکھیے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ ودقہ وجلہ واولہ. تو لہٰذا نماز اصل میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کروانے کا ایک ذریعہ بھی ہے. خیر، قال لیس ہذا اريد ولكن الفتنه التي تموج كما يموج البحر. حضرت عمر نے کہا، نہیں، میں نے اس فتنے کے بارے میں نہیں پوچھا، یہ جو تم بتانے لگے ہو. میں تو کسی بڑے فتنے کا پوچھ رہا ہوں. کون سا؟ کما یموج البحری، جو سمندر کی طرح موجزن ہوگا، یعنی بڑے فتنے جو آئیں گے. قال لیس علیک منہ باس یا امیر المومنین. حضرت زیفہ نے حضرت عمر کی یہ بات سن کر کیا فرمایا، کہنے لگے، امیر المومنین، اس فتنے سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. کون سا فتنہ؟ کیسا فتنہ؟ ان بینک و بینہ بابن مغلقن، کیونکہ اس کے اور آپ کے درمیان ایک بند یعنی دروازہ خائل ہے. ابھی وہ فتنوں کا دروازہ نہیں کھلا، نہ کھلے گا ابھی. قال، فرمایا، ایکسر ام یفتح، یا وہ کھولا جائے گا یا وہ توڑا جائے گا. قال ایکسر، فرمایا وہ توڑا جائے گا. یہ حضرت عثمان کے فتنے کی طرف اشارہ ہے. قال اذا لا یغلق ابدا، کا پھر وہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا. قیل علی حذیفہ، تو حذیفہ علیہ السلام سے پوچھا گیا، اکان عمر یعلم الباب، کیا حضرت عمر دروازے کو جانتے تھے؟ قال نعم، فرمایا ہاں جانتے تھے. کما ان دون الغد اللیلتا، جیسے کہ تم آنے والے دن سے پہلے رات کو جانتے ہو، یعنی جیسے رات کے بعد دن یا دن کے بعد رات آتا ہے، اسی طرح حضرت عمر کو پتا تھا یہ کس دروازے اور کس فتنے کی طرف اشارہ ہے. انی حدثته بحدیث لیس بالاغالیط، کہا کہ میں نے ان سے ایسی حدیث بیان کی ہے جو مہمہ نہیں ہے. مہمہ کہتے ہیں چھپی ہوئی بات، جو بات سمجھ نہ آئے، یعنی یہ بڑی کلیئر بات تھی. فسئیلا، تو سوال کیا گا، من الباب، وہ کون سا دروازہ ہے؟ فقال عمر، فرمایا وہ دروازہ تو خود عمر ہے. اشارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرف تھا، کیونکہ حضرت عمر کی شہادت کے بعد ایسا فتنوں کا دروازہ کھلا امت مسلمہ پر کہ جو آج تک بلکہ قیامت تک بھی بند نہیں ہوگا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں، ہسٹری کھول کے مسلمانوں کی پڑھیے، جو عروج حضرت عمر کے 10 سالہ دور خلافت میں ہوا تھا وہ بعد میں نہیں ہوا. گو کہ اس کے اثرات بہت عرصہ تک رہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ چیزیں اپنی جگہ سے پھر ہلتی گئیں. تو اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا بات ہے؟ دیکھیے کہ پتہ کیا چلا کہ زندگی کے چھوٹے بڑے فتنے جو ہوتے ہیں ان کو نمازیں دور کرا دیتی ہیں، لیکن اس طرح اجتماعی فتنے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں اجتماعی ماحول یا امت مسلمہ پہ یا کوئی چیز ہوتی ہے یا ورلڈ لیول پہ کوئی چیز آ جاتی ہے، تو پھر اس کا بھی علاج نمازوں میں ہے. چھوٹے بڑے سب فتنوں کا علاج نماز ہے. دعا کیجیے اللہ ہماری نمازوں کو خوبصورت کر دے، ہم اپنی نمازوں کو انجوائے کریں، اور اللہ تعالیٰ رب عینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی. اللہ تمہیں اچھی نماز پڑھنے کی، اچھی عبادت کرنے کی، اچھی دعا مانگنے کی توفیق دے، کیونکہ قیامت کے دن پہلا حساب نماز کا ہوگا. اور اگر پہلا ہی سوال اچھا نہ ہو تو امپریشن تو اچھا نہیں پڑتا، پھر تو اگلے نمبر بھی ایگزامینر ذرا کھینچ کے ہی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مثال نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے لیے بہرحال یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کے ہر فتنے سے بچائے. اچھا، یہاں تو بڑی بڑی باتیں ہیں نا، ذرا اس کو چھوٹے لیول پہ بھی سمجھ لیجئے. گھر میں ایک شخص دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہا تھا، کوئی ایسی بات شروع ہوگی، بحث کی بات شروع ہوگی، اتنے میں آواز آ گئی، ہے یا للصلاح، ہے یا للفلاح، بس وہ فتنہ دب گیا. اب اگر گھر والے پکے نوازی ہیں اور مرد مسجدوں میں جانے کے عادی ہیں، تو وہ زیادہ دیر بیٹھے نہیں رہیں گے نا، تو فتنہ دب گیا. نماز پڑھنے سے پہلے وضو کریں گے، باہر جائیں گے آئیں گے، غصہ بھی ٹھنڈا، مزاج بھی ٹھنڈا. تو جب کبھی بھی انسان کے حالات نہ بدلے نا، تو تھوڑی سی اپنی روٹین بدل لے، ایک جگہ سے اٹھ جائے، ذرا سائڈ پہ ہو جائے، جب ادھر سے ادھر ہو جائے، अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें हर तरह के फितनों में अल्लाह से ही मदद मांगने की तौफीक अता फरमाए। फिर अगली रिवायत देखिए, एक और फितने की तरफ इशान है। अन इब्ने मसूद रदी अल्लाह अन्हु अन्ना रजुलन असाब मिन इमराती कुबलतन। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने किसी औरत का बोसा ले लिया, यानी किस कर दिया उसको, हो गया, एक बशरी वजह से हो गया, किसी ने जान के तो नहीं किया होगा, लेकिन इंसान थे, कोई हालात ऐसे बने कि एक औरत से जिस्मानी तौर पे कुर्ब हासिल हो गया। फतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअखबरहू, फिर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर हुए और आपसे अपनी बात बयान की। यहां नोट कीजिए, गलत काम करने के बाद फौरन अल्लाह के नबी के पास आना इस बात की दलील है कि सहाबा इकराम यूज्ड टू नहीं थे, आदि नहीं थे, इंजॉय नहीं करते थे, बशरी तकाजे के तहत टंग स्लिप हो गई, इसी तरह हर तरह की स्लिप हो सकती है, लेकिन उसको इंजॉय नहीं किया बल्कि फौरन गुनाहों की माफी के लिए नबी सल्लम के पास आ गए। आज भी ईमान वाले का यही काम है। इन नमत तौबतुल्लज़ीन यतूबून मिन करीब, बीच में लफ्ज आते ना कि इन नमत तौबतुल्लज़ीन यामलून सुअ बिजहालत, बेसिकली निसा की शुरू की आयतें 14-15 आयतें शायद, कि जिसमें यह कहा गया कि सच्ची तौबा तो उनकी है जिनसे जहालत में गुनाह हो जाता है, फिर सुम्मा यतूबून मिन करीब। उसमें ये नहीं कहा गया कि फिर उस गुनाह को इंजॉय करने लग जाते हैं और ऐसे लोगों की तौबा को फिर अल्लाह सुब्हान तआला जरूर माफ कर देते हैं, लेकिन जो अपने गुनाह को इंजॉय करते रहें और उसको जस्टिफाई करते रहें, लॉजिकल करें और उसको इंजॉय करके लोगों को दिखाएं, देखो मैंने कितना तीर मारा और कितना मैंने अच्छे तरीके से ये काम सारे किए, तो याद रखिए कि फिर ये इस बात की भी दलील है कि दिल से अल्लाह सुब्हान तआला का खौफ जो है वो बिल्कुल निकल चुका है। तो सहाबी का ये अमल हम सब के लिए राह अमल है कि आज के दौर में चूंकि अल्लाह के नबी तो हमारे सामने नहीं है, तो जब भी कभी हो तो हम फौरन तौबा के नफिल पढ़ें और इसी तरह से हम फिर अपने कोई ऐसे अमल से साबित करें कि अल्लाह ताला हम शर्मसार हैं। आयत नंबर 17 है सूरत निसा की, इन्नमत तौबतुल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना सुअ बिजहालतिन, बेशक तौबा उन लोगों की अल्लाह के जिम्मे है जो गुनाह कर लेते हैं जहालत की वजह से। ثم يتوبون من قريب, फिर फौरन तौबा करते हैं, यानी जहालत में इग्नोरेंस भी हो सकती है, इमोशंस भी हो सकते हैं, जज्बात का रुझान भी हो सकता है, गुनाह की शिद्दत ना मालूम हो, बस पता था उसको लिटरली छोटी चीज समझा लेकिन वो बहुत बड़ी थी। जू ही एहसास हुआ यतूबून मिन करीब, फौरन तौबा की, फौलाए का यतूबुल्लाहु अलैहिम, अल्लाह से लोगों की तौबा को जरूर कबूल करेगा। वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, तो अल्लाह ताला हिकमत वाले भी हैं और जानने वाले भी हैं। तो लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लम के पास पहुंच गए, खबर भी दे दी। फंजलल्लाहु, फिर अल्लाह ताला ने नाजिल की, क्या आयत नाजिल की, सूरह ताहा की ही आयत है, वकीमिस सलात तरफ़ैन नहारि वज़ुलफ़ुम मिनल लैल इन्नल हसनात युज़हिबनस सय्यिआत, ए पैगंबर दिन के दोनों किनारों और रात के नमाज कायम करो, बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। फकाल रजुल, उस शख्स ने कहा, या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल, अली हाजा, क्या ये हुक्म सिर्फ मेरे लिए, यानी कि अल्लाह ने ये मेरी शान में उतारा है कि मेरी नमाजें मेरे इस गुनाह को माफ करा देंगी, या सबके लिए? तो काला, फिर आपने फरमाया, ली जमी उम्मती कुल्लिहिम, फरमाया बल्कि मेरी तमाम उम्मत के लिए है। कितनी खूबसूरत बात है। तो यहाँ क्या पता चला है कि बुराइयों से मुराद सगीरा गुनाह है और सगीरा गुनाहों के लिए एक नमाज से दूसरी नमाज कफारा होती है, शर्त एक है कि कबायर से बचा रहे, इंतस्तनिबुल कबायरा, अल्लाह ने सूरह निसा में कह दिया, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचोगे तो छोटे गुनाह हम तुम्हारे माफ कर देंगे। तो यहां देखिए फिर नमाज की तासीर है। हम तो नमाज को एक इबादत समझ रहे थे लेकिन ये तो क्लिंजर निकला, ये तो हमारे गुनाहों को माफ कर देता है। वो हमारे लिए किस तरह से इन चीजों को लेकर चलता है, कभी आपने सोचा? आप देखिए कि एक इंसान अपनी जिंदगी पे गौर व फिक्र करे तो कितने ही मौके होते हैं कि जिस वक्त वो अपने गुनाहों की माफी मांग सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं मांगता? क्योंकि उसको शऊर नहीं होता। तो जरूरत है इस बात की कि अपने आप को हर वक्त इन चीजों के लिए तैयार रखिए कि जिस चीज से अल्लाह के यहां हम बच सके। फिर एक और रिवायत में थोड़ा सा इजाफा है, वन हुफी रिवायतिन, एक और रिवायत इब्ने मसूदी से, लिमन आमिला बिहा मिन उम्मती, ये हुक्म मेरी उम्मत के हर उस फर्द के लिए जिसने इस पर अमल किया, मतलब जो इसको डिजर्व करेगा, जिसके साथ ये मामला होगा उसके साथ ऐसे ही होगा। तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों के कफारे बना दे हमारी नमाजों को। अगला बाब देखिए, फजलुस सलाती लि वक्तिहा, नमाज बर वक्त पढ़ने की फजीलत। وعنه رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے پوچھا اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے، کوئی عمل ایسا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ قال فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، ہاں نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. قال ثم ایو، پھر کہا اس کے بعد کون سا عمل؟ قال الوالدین، فرمایا والدین، مراد کیا ہے کہ والدین کی اطاعت، جو ان کی خدمت. قال فرمایا ثم ایو، پھر اس کے بعد کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. قال حدثنی بهن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ولو استزدته لزادنی، اگر میں اس سے مزید پوچھتا تو آپ اور زیادہ کرتے، یعنی پوچھتے کہ اس کے بعد تو آپ نے بتایا، اور اگر میں اور پوچھتا تو مجھے اور عمل بھی بتاتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ایک عمل سے دوسرا عمل فرق ہوتا ہے. پھر یہ بھی پتہ چلا کہ اعمال کے درجے ہیں. بعض احادیث میں کچھ اور اعمال کو بھی افضل قرار دیا گیا، کیونکہ اللہ کے نبی ہر انسان کی حالت دیکھ کر، اس کی استعداد دیکھ کر، اس کے سرکمسٹانسز کو دیکھ کر بات کرتے تھے. تو کبھی بھی حدیثوں میں کوئی ایسا کنٹرڈکشن ملے تو آپ سمجھ جائیے کہ جس سے بات کی جا رہی ہے وہ فرق ہے. آج بھی ایسے ہوتا ہے، ایک بہت نمازی شخص آپ سے کوئی سوال پوچھے تو آپ اس کو کہتے ہیں ریلیکس، کوئی بات نہیں، ڈونٹ وری، انشاءاللہ اللہ آپ پہ رحم کرے گا. لیکن ایک بے نمازی جب آپ سے کوئی ایسا الٹا سیدھا سوال کرے تو آپ پھر اس کو وہ تسلیاں تو نہیں دے سکتے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ سیلف سفیشینٹ سمجھنے لگے. تو اللہ کے نبی کی یہاں سے ہمیں حکمت بھی سمجھ آتی ہے. پھر آگے دیکھیے اگلا باب، الصلوات الخمس کفارۃن، پانچوں نمازیں گناہوں کا کفارہ ہے. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ حدیث بڑی خوبصورت ہے، اگر آپ اس کو یاد کر سکیں اور بعد میں خود پڑھیں مل کر ایکٹیویٹی کے طور پر تو بہت ہی اچھی رہے گی، بلکہ کوشش کیجئے کہ اس کو یاد کر لیں. ارائیتم لو ان نہرن ببابی احدیکم، آر ای تم، کیا دیکھا تم نے یا سوچو، غور کرو، لو اگر، ان بے شک، نہرن ایک نہر ہو، بباب یا حدیکم تم میں سے کسی کے دروازے پر، یغتسل فیہ کی کل یوم خمسن، پھر وہ اس میں غسل کرے ایک دن میں پانچ بار، ما تقولو تو تم کیا کہتے ہو، ذالک یبقی من درنیہ، کیا وہ اس پر کچھ میل کچیل چھوڑے گا، قالو لا یبقی من درنیہ، کا بالکل بھی کچھ میل نہیں چھوڑے گا، شیئن تھوڑا سا بھی. قال فرمایا فذلک مثل الصلوات الخمس، یہی مثال ہے پانچ نمازوں کی، یمحو اللہ بها الخطایا، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. کتنی پیاری روایت ہے، اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کا کتنا زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا سٹائل تھا. اور ایسے لگتا ہے اس حدیث کو پڑھ کے کہ واقعی ہم نے بھی صاف ستھرے کپڑے پہن لیے ہیں، شاور لے کر ٹھنڈے پانی سے اپنے آپ کو صاف کیا، صابن لگا لیا، خوشبو بھی آ گئی. تو اب آپ سوچیے ذرا اپنے لیے، نماز ہمیں ایسی لگتی ہے؟ سچ بتائیے، کیا اس سے پچھلی نماز پڑھتے وقت دل کی یہ کیفیت تھی؟ آپ ایک ایکٹیویٹی یہاں نوٹ کریں اور خود بھی اس پہ کلاس میں بھی بات کریں بعد میں. ایک نماز پڑھتے ہیں نا، جیسے مثال ہے کہ اب آپ لوگ، جیسے اب میں ہیوسٹن میں ہوں تو میرے پاس ابھی ظہر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، آپ لوگ اس وقت جہاں بھی کہیں ہیں تو ہمارے پاس اب اگلی نماز ظہر کی ہے. مجھے ظہر پڑھتے وقت کیا سوچنا چاہیے؟ فجر سے لے کر ظہر تک میرے سے کیا کیا گناہ ہوئے، کیا کمیاں ہو گئیں، کیا بیشیاں ہو گئیں، لہٰذا میں اس کی معافی اللہ سے مانگوں. آپ دیکھیے گا کہ جب انسان سوچتا ہے تو اس کو بہت کچھ دکھتا ہے. بعض وقت دل میں خیال آنے لگتا ہے، بدگمانی آنے لگتی ہے، کسی کے بارے میں زبان سے کوئی لفظ نکل جاتے ہیں. تو بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ زندگی میں اس طرح کے حالات آ جاتے ہیں کہ انسان کبھی ایک موڑ پہ ہوتا ہے، کبھی دوسرے پہ ہوتا ہے. تو اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق لے کر آنا ہے. اسی لیے اب اگلی حدیث دیکھیے کہ اس میں ہمیں کیا مل رہا ہے، کہ نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، یعنی المسلی یناجی ربہ. مسلی کہتے ہیں نماز پڑھنے والے کو، یناجی وہی ہے جس کو ناجا یا نجوتا، یہ لفظ ہم بولتے ہیں نا، اصل میں لفظ بننا جاتی ہے یناجی میں، چپکے چپکے پکارنا، دل کی بات کرنا، اپنی زبان میں آپ کہہ لیجئے دکھ سکھ بیان کر دینا. تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے ہوتے ہیں نماز میں. ہم بھی اللہ سے ہی دکھ سکھ کر رہے ہوں, ہم تو لوگوں سے کرتے ہیں, پھر روتے روتے کہتے ہیں چلو میں 5 منٹ میں نماز پڑھ کے آئی, پھر آ کے تمہیں اگلا اپنا دکھڑا سناتی ہوں. نہیں, جتنی غیبتیں کرنی ہیں اللہ سے کر لیں, جتنے دکھ سکھ کرنے اللہ سے کر لیں, شکوے کر لیں, شکایتیں کر لیں, اپنے حال کی دعائیاں دے دیں, لوگوں نے میرے سے یہ کیا, لوگوں نے میری قدر نہیں کی, لوگوں سے کیا ملے گا آپ کو, وہ تو بیچارے خود مہرے ہیں. تو نماز اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے رابطہ کرنے کا ذریعہ ہے, کنورسیشن ہے, دکھ سکھ ہوتا ہے آپ کا اپنے رب سے. تو اس کے لیے پھر ضروری ہے نا کہ آپ الگ سے بیٹھے ہوں, سب کے بیچ میں نماز پڑھے رونا آ گیا تو دوسروں کو پتہ چل جائے گا, سب کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے پتہ چلا کہ ذرا سی آواز بدل گئی سب گھور گھور کے دیکھنے لگے. تو انسان کی کیفیت بعض دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ بالکل نہیں چاہتا کہ دوسرے کو اس کے دل کی بات پتہ چلے. تو ایسی تمام باتیں اپنے رب سے کر لیجیے. عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں, آپ نے فرمایا اعتدلوا فی السجودی, سجدوں میں اعتدال کرو, یعنی اچھی طریقے سے کرو. اعتدال سے مراد یہ کہ کمر سیدھی رکھو, یعنی کہ ابھی ایک سجدے کے بعد کمر پوری سیدھی بھی نہیں ہوئی تو دوسرے میں چلو, مطمئن ہو کے سکون کے ساتھ ایک سجدہ کرو پھر رکو. ولا یبسط احدکم ذراعیہ کلکل, اور نہ تم میں سے کوئی ایک بچھائے اپنے دونوں بازوؤں کو درندے کی طرح. کلب کتے کو بھی کہتے ہیں اور درندے کو بھی کہتے ہیں, یعنی اس طرح بالکل نہ بچھا دے جیسے بالکل نیچے کوہنیاں لگ جاتی ہیں نا, جس صورت میں اسی کی طرف اشارہ ہے. وَإِذَا بَزَقَ فَلَا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه, اور جب اس کو تھوکنا ہو, یہ جو لفظ لکھ ہے دو مختلف فارم ہے بزق اور اسی طرح يبزقن تو تھوکنا سپٹ کرنا, فرمایا اگر کسی کو گلے میں ریشہ آ جاتا ہے یا کچھ گلے میں خراش ہے تو اس کو تھوکنا پڑے تو اپنے آگے نہ پھینکے, نہ رائٹ سائڈ پہ, بلکہ ایک جگہ آتا ہے کہ اپنے کپڑے میں مسل دے اور پاؤں کے نیچے رکھ دے, یعنی اس کو بالکل اس طرح سے کرے کہ وہ نہ تو سامنے ہو نہ دائیں طرف ہو. لیفٹ سائڈ پہ اگر کوئی اور بھی ہے تو بھی نہیں ہو سکتا, تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہی کپڑے میں ایک کونے میں مسل لیا جائے اور بعد میں اس کو دھو لیا جائے. کیوں ایسا نہ کرے؟ کیونکہ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ, وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے. تو کتنا پیار آتا ہوگا اللہ کو اپنے بندے پہ جب وہ سب سے کٹ کر اللہ کے ساتھ اپنے معاملے پیش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور عادت بنائیے, میں کسی سے شکوہ نہیں کروں گی, کسی کے آگے اپنے آپ کو ڈھیلا نہیں کروں گی, ہمیشہ سر اٹھا کے جینا سیکھیں. اللہ کے آگے جھکنے رونے دھونے والے دوسروں کی نظروں میں جھکتے نہیں ہیں, گرتے نہیں ہیں, بلکہ وہ اپنی ایگو کو بھی قائم رکھتے ہیں. آپ دیکھیے گا سارے دکھڑے ختم ہو جائیں, ہماری ٹیلی فون کالز چھوٹی ہو جائیں, اسکائپ کے لمبی گھنٹوں کے اعتبار کی جو ہماری کہانیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں, کون کدھر گیا, کیا پہنا, کیا کھایا, اس کی بیٹی کو کیا ہوا, اس کے بہو نے کیا کیا, اس کی ساس سے کیا تعلق ہے, یہ سب باتیں ختم ہو جائیں اگر ہم اپنے رب کے ساتھ مناجات کرنے لگ جائیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلا باب دیکھیے گا, الابراد بالظہر من شدت الحر, ٹھنڈا کر لینا ظہر کو گرمی کی شدت کی وجہ سے, یعنی گرمیوں میں ظہر کی نماز لیٹ کر کے پڑھنی چاہیے, کیونکہ 12 بجے کے قریب جب سورج بہت پیک پہ ہوتا ہے تو دن کا سب سے گرم حصہ ہوتا ہے, تو اگر اس وقت نماز کے لیے تھوڑا وقت ٹال دیا جائے تو زیادہ سکون سے نماز پڑھی جائے گی. اور آپ کہیں گے ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے گھروں میں اے سی لگے ہوئے ہیں, ہمارے فلور بڑے ٹھنڈے ہیں, ہمارے کارپیٹ ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں, جائے نماز بڑے فلفی سے ہیں. جب اللہ کے نبی کے دور میں لوگ مسجد نبوی میں آتے تھے ظہر کی نماز پڑھنے, تو آپ کہہ لیجئے کہ سر پگھلنے لگے, اتنی گرمی میں آتے ہوں گے, پھر وہاں بعض دفعہ پتھر پہ سجدہ, مٹی پہ سجدہ, وہاں یہ صفحے تھوڑی تھی جو آج مسجد نبوی میں آپ کو دکھتی ہیں. تو اس لیے کہا تھوڑا سا ٹھنڈا کر لو تو پھر پڑھو. اس سے بھی آپ کو دین کی خوبصورتی دکھتی ہے کہ بہت مشکل میں ڈال کر اللہ تعالیٰ ہم سے نیکی نہیں لیتا, بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم عبادت بھی کریں اور انجوائے بھی کریں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ, جب گرمی زیادہ ہو تو نماز یعنی ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو. فان شدت الحر من فیہ جہنم, کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش کی وجہ سے ہوتی ہے. فیخ کیا ہے؟ جوش, چنگھاڑ اس کی. وشتقت النار الی ربھا, اور شکوا کیا آگ نے یعنی جہنم نے اپنے رب سے, یعنی آگ نے اپنے پروردگار سے شکایت کی. کیا کی؟ اگلے لفظ ہائی لائٹ کر لیجئے. جہنم نے رب سے کیا کہا؟ فقالت. مؤنث کا صیغہ کیوں ہے؟ کیونکہ عربی زبان میں جہنم کے سارے نام جو ہے یہ مؤنث ہیں. کیا کہا؟ ربی اکل آبادی بادن, اے میرے رب کھا لیا میرے باس حصے نے باس کو, یعنی میں اتنی گرم ہو گئی ہوں کہ میرے ایک حصے نے دوسرے کو کھا لیا. اس کو آپ ایسے سمجھے جیسے آپ خالی پتیلی چولہے پہ رکھ دیں, اب اندر کچھ ڈالیں گے تو کھانا پکے گا, اور خالی دیگچی چولہے پہ چڑھا دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی وجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پھر برتن جلتا ہے. تو برتن جو جلتا ہے نا, وہی کیفیت ہے کہ چونکہ اس وقت جہنم کھانا مانگ رہی ہے اور کھانا اندر ڈالا نہیں گیا, اور جہنم کا کھانا کیا ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ, لوگ اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے. تو لہٰذا پھر جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ میں تو اتنی گرم ہو گئی ہوں کہ اب میری دیواروں نے دوسری دیواروں کو کھانا شروع کر دیا. تو فأذن لها بنفسین, تو اللہ نے اجازت دے دی اس کو دو سانسوں کی. یہ جو لفظ ہے نا نفسین, نفسا کہتے ہیں سانس لینے کو, یہ جو ہم نفس ہیں یا پھونکتے ہیں وہ بھی یہی چیز ہے نا, کیونکہ سانس بھی تو زندگی کی علامت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دو سانس لینے کی اجازت دے دی. نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف, ایک سانس سردی میں اور دوسرا گرمی میں لینے کا. اشد ما تجدون من الحر, اس وجہ سے موسم گرما میں جو تمہیں گرمی پہنچتی ہے وہ اس کی شدت سے ہوتی ہے. واشد ما تجدون من الزمہریر, اور جو سردی کی محسوس ہوتی ہے وہ دوسری ہے. اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے جہنم سے سانس باہر کھینچتی ہے نا, تو دنیا میں گرمی کا موسم آ جاتا ہے, یعنی یہ جہنم کا سیک باہر آتا ہے, اور جب سانس اندر کھینچتی ہے جیسے بھی سانس لینے کا عمل ہوتا ہے تو اس وقت دنیا میں سردی آ جاتی ہے. اب یہ کیسے ہے, کیا ہے, غیب کی باتیں ہیں. ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہم اجرنا من النار. سوچی وہ جہنم کتنی شدید ہوگی جو خود کھا رہی ہے اپنی دیواروں کو, جدھر اتنی گرمی. اور حدیث میں آتا ہے کہ جہنم دنیا کی آگ سے 69 ٹائم ہیوی ہے, یعنی یہ 70واں حصہ ہے دنیا کی آگ, ٹھنڈے پانیوں سے دھوئی گئی. تو کیا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی انسان بھی اس آگ میں جلے؟ آپ میں تو کلمہ پڑھ کے مطمئن ہو کے بیٹھ گئے کہ ہم بڑے نیک ہو گئے جنتی, اور ہمیں وہ آخرت کا غم لگ جائے تو دنیا کے سارے غم ہی دور ہو جائیں, لیکن ہمیں وہ کمی دکھتا ہے. ہم تو کہتے ہیں ہماری تو دنیا جہنم بن گئی. اللہ نہ کرے ہماری زندگی جہنم بنے, اصل جہنم بڑی شدید ہے. پھر دوسری کیا بات پتہ چلی؟ کہ ظہر کے وقت تھوڑا ٹھنڈا کیا جائے, یعنی جب سورج پوری طرح اوپر چڑھ کے ڈوبنا شروع ہونے لگے تو پھر نماز ادا کی جائے. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ سائے کے ایک مثل ہونے کا انتظار کیا جائے, کیونکہ اس وقت تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور جہنم کے شکوے کو حقیقت پر رکھنا ہی بہتر ہے. اگر آپ اس کی تعویلیں کریں نہیں اس سے یہ مراد ہے, تو ہم اللہ کی اس قدرت کا انکار کر رہے ہیں کہ اس جہنم میں بھی کوئی سینس ہے کہ نہیں. اللہ اپنی جو مخلوق میں جسے چاہے بولنے کی طاقت دے. یہ زبان کہاں سے بول رہی ہے؟ گوشت کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے نا. کان کیا ہے؟ چھوٹے سے پلاسٹک کے بنے ہوئے ایسے ٹولز لگتے ہیں, لیکن اللہ نے ان کو سننے کی طاقت دے دی ہے. پھر اس میں ایک اور چیز بھی پتہ چلی, اور وہ کیا ہے کہ یومنون بالغیب جب تک پورا نہیں ہوتا تو بعض دفعہ انسان دین کے بنیادی احکامات کو بھی اچھی طرح سے سمجھ نہیں سکتا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ بھی پتہ چلا کہ ظہر کا وقت عصر کے شروع ہونے تک رہتا ہے. یہ ہمارے ہم بڑی غلطی ہے, لوگ ویسے گھر میں ہوں تو نماز پڑھے نہ پڑھے وقت پہ, کہیں درس میں دین میں کی جگہ پہ ہوں, ذرا 5 منٹ اوپر ہو تو کہتے نماز ہو گئی, نماز ہو گئی, کلاس ہے, بریک ابھی دے دے, نماز بعد میں پڑھیں. دیکھیے ظہر کی نماز میں اتنی رخصت ہے کہ ایون آپ اس کو پڑھنے کے فوراً بعد عصر کی نماز پڑھ لیں تو بھی وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے. جان کے ڈیلے نہ کریں, لیکن علم کی محفل میں ہے کسی ایسی جگہ میں جہاں کوئی سمجھنے کا کام ہو رہا ہے, تو اگر تھوڑا سا اس کو لیٹ کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر اسی طرح اگلی حدیث دیکھیے گا. عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ قال کن مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر, حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. فاراد المؤذن ان یؤذن للظہر, یہاں تک کہ ارادہ کیا مؤذن نے کہ وہ ظہر کی اذان دے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے نبی نے اس کو فرمایا, ابرد, ٹھنڈا ہونے دو. ثم اراد ان یوزن, پھر انہوں نے دوبارہ ارادہ کیا کہ اذان دے. فقال لہو, آپ نے پھر اس کو یہی کہا, ابرد, اس کو ٹھنڈا کرو. حت ترائینا, یہاں تک کہ ہم نے دیکھا, کیا دیکھا, فیا, فیا کتنے سائے کو, شیڈو کو کہہ لیجئے, اتلولی, ٹیلوں کا, یعنی ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا. مطلب یہ ہے کہ سفر کے دوران ظہر کو ٹھنڈے وقت میں ادا کرنا ہے, آخری وقت نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا یعنی سورج کا جوش ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اب ظہر کے وقت کو تھوڑی ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں اگلی حدیث میں. وقت ظہری عند الزوال, دیکھیے کتنا اہم ایشو ہے نا. آج لوگ کہاں حدیث اس طرح پڑھتے ہیں جیسے آپ پڑھ رہے ہیں. کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ہاتھوں میں صحیح بخاری ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو قرآن اور سنت خود پڑھانے کی بجائے صرف اس کی اجارہ داری اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. کتاب ایک چھوٹی سی آپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, جو نماز کے مسائل پڑھ لو, طہارت کے پڑھ لو, فلاں مسائل زندگی کے, جینے کے, شادی کے, طلاق کے, اور آپ کو اس ریسورسز تک آنے ہی نہیں دیتے. اور آج ہماری امت کا حال بہت ہی خراب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو ہدایت پر جما دے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے کر سکیں. لیکن بہت ضروری ہے ان چیزوں کو پڑھنا. اور یاد رکھیے کہ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اپنے طور پر کہ اپنی مرضی کا دین اپنا کے, اپنی مرضی کے کام کر کے پھر ہم اللہ کے نبی کی شفاعت بھی لے لیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں ظہر کی نماز کا وقت کیسے ہم ڈھونڈیں گے, کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں. وقت ظہری عند الزوال, ظہر کا وقت زوال آفتاب پر. زوال کہتے ہیں ڈھلنا. آپ دیکھتے ہیں نا کہ سورج چڑھتا ہے, چڑھتا ہی جاتا ہے, پھر خوب چڑھ جاتا ہے, اس کو چاشت کا وقت کہتے ہیں. پھر بالکل سورج اوپر کھل کے آتا ہے نا, جس وقت آپ کہہ لیں پیک پہ. ہمارے کلچر میں معروف ہے 12 بجے, حالانکہ ضروری نہیں کہ 12 بجے ہو, لیکن اس کے اراؤنڈ ہی ہوتا ہے آلموسٹ. تو وہ پورا وقت ہے. اب جو ہی ادھر سے ایک ڈگری بھی نیچے گیا تو اب زوال شروع ہو گئے. جو ہی سورج پوری بلندی پہ جا کر نیچے آنا شروع ہو جائے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج حین زاغت الشمس. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی سورج ڈھلنے پر باہر تشریف لائے. فصل الظہر, پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی. فقام علی المنبری, اور پھر ممبر پر کھڑے ہو گئے. فذکر الساعت, تو پھر آپ نے ذکر کیا قیامت کا, یعنی قیامت کا ذکر وہاں شروع کر دیا. فذکر ان فیہا امورن عظامن, اور فرمایا اس میں بہت بڑے بڑے کام ہوں گے, حادثے ہوں گے, یعنی وہی جو تیسرے پارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ سورج بھی ہلے گا, چاند بھی, زمین بھی, سب کچھ پڑے گا. اذا زلزلت الارض, یعنی آپ نے قیامت کا منظر پیش کیا. ثم قال, پھر آپ نے فرمایا, من احب یسل عن شیء فلیسل, جس کا بھی دل چاہے کچھ پوچھنے کو تو پوچھ لے. یعنی کوئسچن آنسر سیشن کھول دیا آپ نے کہ جو پوچھنا چاہے پوچھ لے, میں بتا دوں گا. فلا تسلونی عن شیء الا اخبرتکم بہ, جب تک کہ میں اس مقام پر ہوں مجھ سے جو بات پوچھو گے میں تمہیں بتا دوں گا. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, جو تم پوچھو گے. اب لوگوں کو تو چھٹی مل گئی. آپ دیکھیے لوگ اتنے شوق سے درس نہیں سنتے جتنے شوق سے سوال پوچھتے ہیں. میں سوچتی ہوں سوال پوچھنے والے اگر علم حاصل کر رہے ہوتے نا تو آج ان کو ہم جیسوں کی ضرورت ہی نہ ہوتی. آج ہمارا یہی مسئلہ ہے, ہم خود علم سیکھنا نہیں چاہتے, ہم خود گھر بیٹھ کے پڑھنا کافی سمجھتے ہیں, پھر ادھر الجھتے ہیں, پھر ادھر الجھتے ہیں. تو علم کو قرآن اور سنت کی روشنی میں جب خود سیکھ لیں گے آپ تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن وہی ہوا, لوگ سوال پوچھنے لگے, اتنا پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے تکی بات اور بے کار بات پہ اللہ کے نبی کو غصہ آتا تھا. یہی بات ہو گئی. فرمایا, ما دمت فی مقامی حاضر, یعنی جب تک میں ادھر کھڑا ہوں میں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا. فاکثر الناس فی البکاء, اب تو لوگوں نے کثرت سے گریا شروع کر دیا. واکثر ان یقولا, اور آپ بار بار یہی کہہ رہے تھے, سلونی, پوچھو مجھ سے. یعنی اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا نا تو صحابہ اس پہ رونے لگ گئے کہ کیا ہو گیا, ہم ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو ہم پہ غصہ آ گیا. آپ کہہ رہے تھے جو پوچھو گے میں بتاؤں گا. فقام عبداللہ ابن حذیفہ السحمی, عبداللہ بن حذیفہ سحمی کھڑے ہو گئے. فقال من ابا, کا میرا باپ کون ہے. یہاں سے دیکھیے کہ اس وقت نسب اتنا مشکوک تھا, اور عبداللہ بن حذیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ ان کو ولد الزنا سمجھ کر کسی اور سے جوڑتے تھے, تو ان کو یہ تانا اچھا نہیں لگتا تھا. تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ وحی کے ذریعے یہ پتا کر دیں کہ میرا باپ کون ہے, क्या बाकी जैसे लोग मुझे किसी और से जोड़ते हैं मैं उनका बच्चा हूँ या क्या हूँ? काल अबू का हुजाफा था। आपने कहा नहीं, तुम्हारा बाप हुजाफा ही है। ठीक है, यानी आपने उनकी वेरिफिकेशन कर दी। सुम अक्सर आई यकूल सलूनी, फिर आपने कहा जो मुझसे पूछो पूछ लो। फबरका उमरु अला रुख बतई ही, फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो बड़े अदब से दो जानू बैठकर अरज करने लगे। यानी जैसे बैठते हैं, तबरुक कहते हैं ना बैठना, तशहुद में जैसे बैठते हैं, यानी आजजी का अंदाज इख्तियार किया। और समझ गए ना कि अल्लाह के नबी से लोगों ने कुछ ज्यादा ही सवाल पूछने शुरू कर दिए। वकाल, फिर कह रो दीना बिल्लाही रब्बन, हम अल्लाह के रब होने पर राजी हैं। व बिल इस्लामी दीनन, और हम इस्लाम के दीन होने पर राजी हैं। व बी मोहम्मद नबीयन, और आप मोहम्मद सल्लम के नबी होने पर राजी हैं। फसकता, इस पर आप खामोश हो गए। यानी हजरत उमर ने आपको रिलैक्स किया कि अल्लाह के नबी हम आप पे राजी हैं, यानी हम आपसे और कुछ नहीं पूछना चाहते, बस जो बात है हम उसी पे खामोश हैं। खैर, फिर अल्लाह के नबी इस बात पर थोड़े से खामोश हो गए। सुम्मा काला, फिर फरमाया उरीदत अलैयल जन्नत वन नारु आनिफन, फरमाया मेरे सामने जन्नत और दोजख को पेश किया गया। अभी यानी थोड़ी देर पहले मेरे सामने दीवार के इस पास जन्नत और दोजख को पेश किया गया। फी उर्दी हाजल खायती, इस दीवार की ओट में, यानी इस दीवार के बिल्कुल सामने मुझे जन्नत जहन्नम दिखाई गई। फलम अराकल खैरी व शर्री, अल्लाह अकबर, फरमाया मैंने जन्नत की तरह उम्दा और दोजख की तरह बुरी कोई चीज नहीं देखी। यानी जहन्नुम इतनी शदीद है कि आपने जब देखी तो आपको लगा कि सबसे बुरी चीज, खराब चीज वही है। قد تقدم بعض هذا الحديث في كتاب العلم رواية أبي موسى، لكن في هذه الرواية زيادة ومغايرة. तो अब यहाँ से हदीस का कुछ हिस्सा अबू मूसा की जो रिवायत से बयान हुआ था उसमें कुछ कमी बेशी है, इसलिए इसका दोबारा जिक्र किया गया। यानी इतने बात वाजे थी, उसके बाद के अल्फाज में कुछ ही शुबा है। तो यहाँ आप देखिए कि जहन्नुम की शिद्दत की बात है, तो सारी बात कहाँ तक पहुंची कि जोहर की नमाज को थोड़ा सा ठंडा करके पढ़ा जाए तो फायदा होगा। अगली रिवायत, अब आप जोहर के लिए आज वक्त समझ कर उठेंगे यहाँ से इंशाल्लाह। अन अबी बरजत रजी अल्लाह अन्हु काल, अबू बरजा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली सुबह वाहदुना यारिफु जलीसहु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर ऐसे वक्त तक पढ़ते कि आदमी अपने करीब वाले को पहचान लेता। यारिफू तारुफ से पहचानना, और जलीस साथ बैठने वाला, जलसा होता है ना बैठना, तो जलीस जो आपके साथ बैठता है। व यक़रउ फीहा, और आप उसमें पढ़ते मा बैनस्सित्तीन इलल मियती, 60 से लेकर 100 तक आयतों की तिलावत करते। पहले तो अपने ऊपर लेके हम इस पे अफसोस करें कि आप फजर की नमाज इतनी तवील पढ़ाते थे कि अंधेरे में शुरू करते, और जब आप पूरी करते तो थोड़ी थोड़ी रोशनी निकल आती कि साथ बैठा हुआ दूसरे को जान लेता। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। हमारी शायद सबसे मुख्तसरी फजर होती है, क्योंकि आंखें भी तो नहीं ना पूरी खोलनी, खुल गई तो फिर दोबारा सोएंगे कैसे। तो फजर की नमाज का आपको पता चल गया कि अंधेरे में शुरू करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा तवील किरत उसी वक्त करते थे। फिर उसके बाद दूसरी नमाज अब कौन सी थी, वह युसल्ली जोहरा इजा जालती, और उस वक्त पढ़ते जब सूरज ढल जाता। यानी वही जो आपको अभी बता दिया गया कि सूरज जो ही नीचे जाए बस उस वक्त नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। वल असरा, और असर ऐसे वक्त है कब, ना यसखबू दीनत फयर शमसु हैयतुन, इस में से ना के आखिरी किनारे पर अपनी इकामत गाह में वापस जाता, लेकिन सूरज की धूप अभी तेज होती। इतनी जल्दी पढ़ते थे कि नमाज पढ़ने के बाद कोई वहां से निकलकर उस वक्त के मदीना शहर कितना भी होगा उसके दर में जाता तो भी असर को जल्दी पढ़ते थे। ये बात, देर से पढ़ते थे, असर जल्दी पढ़ते, पढ़ने के बाद भी रोशनी थी। ये नहीं है कि सिर पढ़ते पढ़ते गम लग गया, ढलने लगा और अब तो मगरिब का वक्त आ गया। वनकाल फिल मगरबी, भूल गए रावीस के मगरिब के बारे में अबू बरजा, इला सुलसिल हाई रात तक इशा ताखीर करने में भी कोई आपको परवाह न होती। यानी इशा को भी देर से पढ़ते। तुम मकाला, फिर फरमाते इला शत्रिल लैल, निस्फ शब गुजरने तक पढ़ते रहते। तो इसमें बाकी नमाजों के औकात तो साइड पे आ गए, लेकिन जोहर के लिए वही बात थी कि ظہر کی نماز ابتدائی وقت سورج کے ڈھلنے سے یعنی جب ڈوبے، اور ختم ہونے کا وقت ہے جو عصر کا ابتدائی وقت ہوتا ہے دن کے سایوں کے ساتھ. انشاءاللہ یہ ساری حدیثیں پڑھ لیں تو ہم سایوں کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں، آپ خود بھی ایک سٹک رکھ کے باہر اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگلی حدیث پہلے پڑھیں گے. باب کیا ہے؟ تاخیر الظہری الی العصری، نماز ظہر کو وقت عصر تک مؤخر کرنا. مؤخر کیا ہوتا ہے؟ پوسٹ پون کرنا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالمدینہ 87 الظہر والعصر والمغرب والعشاء. حضرت ابن عباس کیا فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ظہر اور عصر کی 8 اور مغرب عشاء کی 7 ایک ساتھ پڑھی. اب اس میں آپ دیکھیے گا کہ مدینہ میں ظہر اور عصر کی 8 اکٹھی پڑھی، یہ کیوں پڑھی؟ سفر تھا آپ کا. اور مغرب اور عشاء کی 7 یعنی 3 اور 4 جو رکعت تھی، فرض فرض دونوں ساتھ پڑھ لیے، کیونکہ سفر کی صورت میں یہ جمع ہو جاتا ہے. اسی طرح بارش ہوتی ہے تو مغرب کے ساتھ عشاء کو پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن عام بات یہی ہے کہ سفر، خوف اور بارش، اس میں کچھ پتہ نہیں چل رہا، لیکن کوئی وجہ تھی تو ایسا ہوا، عام حالات میں تو ایسا نہیں کیا جاتا. تو کیا پتہ چلا کہ دیکھیے نمازوں کے معاملے میں کتنی ریلیکسیشن ہے. اگر آپ کو پوری طرح سے یہ بات پتہ چل جائے تو پھر اس میں کتنی فائدے کی چیزیں ہیں. تو یہاں تک ظہر کی باتیں، آگے انشاءاللہ اگلی روایت کو ہم پڑھیں گے تو اس میں ہے تو ذکر اور بھی چیزوں کا، لیکن پھر عصر کی نماز سے ہم اگلے سیشن میں بات شروع کریں گے. چلے، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.